أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الثاني من المرحلة السادسة في أقسام الجوهر. پہلی فصل میں مقولات کی حقیقت کیا ہے اور اجمالی جو اقسام بنتی تھی اس کی طرف اشارہ ہوا. ابھی علامہ جو ہیں وہ ترتیب سے اب بحث کو شروع کر رہے ہیں اور جوہر سے شروع کیا ہے, لہذا دوسری فصل میں اقسام جوہر کو بیان کر رہے ہیں. اقسام جوہر کو یہاں مختصر طور پر بیان کرنے کے بعد پھر اگلی فصل سے تفصیل سے وارد ہو جائیں گے, ایک ایک جوہر کی حقیقت کو بیان کریں گے اور اس کے اندر جو مطالب ہیں اس کو تفصیل سے بیان کرنا شروع کر دیں گے. مطالب مشکل نہیں ہیں, آسان ہیں یہ فصل والے. فرماتے ہیں کہ جوہر کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے, مادہ, صورت, جسم, نفس اور عقل. یہ پانچ قسمیں جو ہیں وہ جوہر کی ہیں. ہر ایک کی تعریف بیان کرتے ہیں مختصر طور پہ کہ تفصیلی پھر بعد میں آئے گا ان کے مطالب جو ہیں. فرماتے ہیں کہ عقل اس جوہر کو کہتے ہیں کہ جو مادے سے مجرد ہو ذاتن و فعلن, یعنی اپنی ذات میں بھی مجرد ہو اور افعال انجام دینے میں بھی مادے سے مجرد ہو. یہ نفس کی جب تفصیل بیان کروں گا تو اس میں یہ مطلب واضح ہو جائے گا. بس عقل ذاتن و فعلن ہر دو حالت میں کیا ہے, مجرد ہے. ورنہ اور نفس کیا ہے, نفس وہ جوہر ہے کہ جو ذات کے اعتبار سے تو مجرد ہے لیکن فعل کے اعتبار سے مجرد نہیں ہے, متعلق بمادہ ہے, مادی ہے یہ, یعنی ذاتن مجرد ہے و فعلن مادی ہے. یعنی نفس کی حقیقت مجرد ہونا ہے لیکن یہ نفس اپنے افعال انجام دینے میں مادے کا محتاج ہے. نفس اگر دیکھنا چاہتا ہے تو آنکھوں سے دیکھے گا, نفس اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو مادے کے ذریعے کرے گا. بدن مادہ ہے, بدن کا محتاج ہے اور بدن جو ہے وہ مادہ ہے. بس نفس جو ہے وہ ذاتن مجرد ہے و فعلن مادی ہے. یہ ہو گئی نفس کی تعریف. اس کے بعد جو تعریف بیان کرتے ہیں وہ مادہ کی تعریف ہے, اور اس کو میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, مادہ استعداد کا نام ہے. ایسا جوہر کہ جو استعداد کو حمل کیے ہوئے ہے, قوا کو حمل کیے ہوئے ہے. صورت کیا ہے, صورت فعلیت کا نام ہے. اب جس قسم کی صورت ہوگی وہی اس کی فعلیت ہوگی. اور جسم کیا ہے, جسم اس جوہر کو کہتے ہیں کہ جو طول, عرض اور عمق رکھتا ہو. یہ اس کی مختصر جو ہے وہ انہوں نے تعریف بیان کی ہے. نقطہ ایک جو اس فصل کے اندر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نفس کو اور صورت کو حقیقتاً جوہر کہنا اور جوہر کی اقسام میں سے قرار دینا, بلکہ اس طرح کہیں کہ نفس اور صورت کو اقسام جوہر میں سے قرار دینا, یہ تسامحی ہے. پس حقیقت میں جوہر کی جو قسمیں ہیں وہ تین ہیں, دو جو ہے وہ تسامحی ہے. یعنی کیا مراد, یعنی عقل مادہ اور جسم ان تینوں کی جب تعریف کی جائے گی تو اس تعریف کے اندر جو چیز بے عنوان جنس استعمال ہوگی وہ کیا ہے, جوہر. یعنی آپ تعریف کریں گے جسم کے, الجسم جوہرن ذو ابعاد ثلاثہ, یعنی جو تین بعد رکھتا ہے. عقل کیا ہے, جوہرن مجرد عن المادہ ذاتن و فعلن، پس ان تینوں کے اندر جوہر بے عنوان جنس و امر ذاتی ہوگا، لیکن صورت اور نفس یہ دو اس کے لیے جوہر بے عنوان جنس نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صورت کے اندر جوہر بے عنوان جنس اخذ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فصل جوہر یعنی جنس کے تحت مندرج ہے، فصل جنس کے تحت مندرج ہے، کیونکہ جنس بے عنوان امر ذاتی جو ہے وہ اس کی تعریف میں اخذ ہو رہی ہے. تو کیا مشکل ہے اگر فصل تحت جنس مندرج ہو جائے؟ مشکل یہ پیش آئے گی کہ ایک فصل کو، خود اس فصل کو پھر کیا ہوگی؟ فصل کی ضرورت پڑے گی. پچھلی بحثوں میں کہ جب ہم نے احکام ماہیت میں فصل کی بحثوں کو بیان کیا تھا، وہاں اس نقطے کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اگر فصل خود جنس کے تحت مندرج ہو جائے تو جہاں پر بھی جنس ہو وہاں حتمن فصل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جنس مبہم ہونے کا نام ہے، اس کے اندر تحصل نہیں پایا جاتا، اس کو تحصل دینے والی کوئی چیز ہونی چاہیے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ فصل جنس کے تحت مندرج ہے تو تحت مندرج ہونے کا کیا معنی ہے کہ فصل کی اگر آپ تعریف کریں گے تو جوہر اس میں اخذ ہے، جوہر بے عنوان جنس اس کے اندر آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ صورت یعنی فصل جوہرن، آگے پھر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، جوہر بے عنوان جنس لے کر آنے، اس کا مطلب ہے اگر جنس آگے تو حتمن فصل کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر فصل نہیں آئے گا تو یہ جنس تحصل کیسے پیدا کرے گی، اور فصل کو فصل کی ضرورت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فصل خود کیا بن جائے گی؟ نو بن جائے گی. فصل کیا ہو جائے گی؟ نو ہو جائے گی. جیسا کہ انسان کی اگر تعریف کرے تو حیوان بے عنوان جنس آتا ہے، اور اس کے ساتھ جب فصل ناطق ملتی ہے تو انسان کیا خود کہلاتا ہے؟ نو. تو اگر فصل کو جنس کی ضرورت ہو تو جنس اس وقت تک تحصل پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ فصل نہ آئے، تو جنس اور فصل مل کے کس کو تشکیل دیتے ہیں؟ نو کو. تو فصل کیا ہو جائے گی؟ نو کہلائے گی. اور یہ سلسلہ کہیں رکے گا نہیں جا کر. اس وجہ سے فصل جنس کے تحت مندرج نہیں ہو سکتی. پس جوہر یہ بے عنوان جنس فصل کے اندر آخذ نہیں ہوتا. پس یہ جوہر کی اقسام، جوہر کی وہ جو ذاتی یعنی جوہر یہاں پر اقسام جوہر میں سے ہے، لیکن اس معنی میں نہیں ہے کہ جوہر جو ہے وہ امر ذاتی شمار ہو اور فصل اس کے تحت مندرج ہو، ایسا نہیں ہے. خوب، اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے، صورت کی بات ہو رہی ہے، فصل کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ جوہر کی اقسام میں سے قسم کون سی ذکر کی ہے؟ صورت کو، اور آپ جو ہیں وہ فصل فصل کر رہے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ فصل اور صورت میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ بشرط شے اور لا بشرط کا. کہ اگر آپ صورت کو لا بشرط دیکھیں تو وہ فصل کہلاتی ہے، اور اگر فصل کو بشرط لا دیکھیں تو وہ صورت کہلاتی ہے. کہ اس کی تفصیل چونکہ پہلے عرض کر دی ہے، اس کو دوبارہ تکرار نہیں کرنا. اگر اور یہ نفس کی بھی صورتحال یہی ہے، نفس کے اندر بھی جو ہے یہی بات آتی ہے کہ نفس جو ہے یہ صورت ہے انسان کے لیے، نفس انسان کی فصل ہے. تو جب ہم نے کہہ دیا کہ فصل جنس کے تحت مندرج نہیں ہوتی تو پس نفس بھی جنس کے تحت مندرج نہیں ہوگا، وائل اب وہی مشکل پیش آئے گی جو مشکل فصل کے اندر پیش آئی ہے جو ابھی بات کی ہے آپ کے ساتھ. پس صورت اور نفس یہ دو جوہر کے تحت مندرج نہیں ہیں، یہ بالعرض ہیں. پس اقسام جوہر تین ہیں، حقیقتاً دو اقسام جو ہیں وہ تسامحی ہیں. عبارت دیکھیں، قسم الجوہرات تقسیما اولیہ، جوہر کو تقسیم کیا گیا، یعنی فلاسفہ نے تقسیم کیا ہے، اور یہ تقسیم تقسیم اولی ہے. تقسیم اولی سے کیا مراد ہے؟ پچھلی فصل میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے اس کا. قسم الجوہر الی خمسہ اقسام، پانچ اقسام میں یہ تقسیم ہوتا ہے. المادۃ والصورۃ والجسم والنفس والعقل، یہ پانچ ہیں. ومستند ھذا التقسیم فی الحقیقہ استقراء ما قام علی وجودہ البرہان من الجواہر. اس تقسیم کا دلیل اور مستند حقیقت میں کیا ہے؟ استقراء ہے، اس چیز کا کہ جو اس جوہر کے وجود پر کیا ہے؟ برہان قائم کیا گیا ہے، یا اس تقسیم کے وجود پر جو برہان قائم کیا گیا ہے. فالعقل، عقل کیا ہے؟ هو الجوہر المجرد عن المادۃ ذاتاً وفعلاً. عقل اس جوہر کو کہتے ہیں کہ جو مادے سے مجرد ہو، ذات کے اعتبار سے بھی اور فعل کے اعتبار سے بھی. والنفس هي الجوہر المجرد عن المادۃ ذاتاً المتعلق بها فعلاً، کہ نفس جو ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے تو مجرد ہوتا ہے، لیکن فعل کے اعتبار سے یہ مادے کے متعلق ہوتا ہے. مادہ کیا ہے؟ والمادۃ هي الجوہر الحامل للقوة، اور مادہ اس جوہر کو کہتے ہیں کہ جو استعداد کو اٹھائے ہوئے ہو، قوت کو اٹھائے ہوئے ہو. وصورت الجسمیہ، اور پانچویں جو قسم ہے جوہر کی وہ صورت ہے، صورت جسمیہ کی تعریف کرتے ہیں یہاں پر. وہی الجوہر المفید لفعلیت المادہ، صورت جسمیہ اس جوہر کو کہتے ہیں کہ جو فعلیت مادہ کا افادہ کرتا ہے، یعنی فعلیت مادہ عطا کرتا ہے. کس اعتبار سے؟ من حیث الامتدادات الثلاث، تین جہتوں کے اعتبار سے، طول، عرض اور عمق اعتبار سے. صورت جسمیہ جسم کے اندر فعلیت کو ایجاد کرتی ہے، کس اعتبار سے؟ کہ اس کے اندر طول، عرض اور عمق کو معین کر دیتی ہے، فعلیت عطا کر دیتی ہے. والجسم، جسم کیا ہے؟ هو الجوہر الممتد فی جہاتہ الثلاث، اور جسم کیا ہے؟ اس جوہر کو کہتے ہیں کہ جو تین جہات رکھتا ہو، طول، عرض اور عمق، کہ اس کی تفصیل بعد میں پڑھیں گے کہ صورت جسمیہ اور جسم میں کیا فرق ہے، کہ وہاں پر جا کر تفصیل پڑھیں گے، یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ اقسام کی تعریف بیان کر دی. اگلا مطلب یہ بیان کرتے ہیں. وَدْخُولُ الصُّورَةِ الْجِسْمِيَّةِ فِي التَّقْسِيمِ دُخُولٌ بِالْعَرَضِ، کہ صورت جسمیہ کو داخل کرنا تقسیم کے اندر، اقسام جوہر کے اندر، یہ بالعرض ہے، یعنی تسامحی ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الصُّورَةَ هِيَ الْفَصْلِ مَأْخُوذٌ بِشَرْطِ لَا، کیونکہ صورت اور فصل کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیزیں ہیں، فرق فقط اعتبار کا ہے. صورت وہی فصل ہے، یعنی فصل کو اگر بشرط لا نگاہ کریں تو وہ صورت کہلاتی ہے. اور یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں. کیا؟ وَفُصُولُ الْجَوَاهِرِ غَيْرُ مُنْدَرِجَةٍ تَحْتَ مَقُولَةِ الْجَوْهَرِ، جوہر کی جو فصول ہوتی ہیں یہ جوہر کے تحت مندرج نہیں ہوتی. وَإِن صَدُقَ عَلَيْهَا الْجَوْهَرِ، اگرچہ جوہر اس پر صدق کرتا ہے، لیکن جوہر ان کی تعریف میں، ان کی ذات میں آخذ نہیں ہے. کما عرفت فی بحث الماہیہ، کے ماہیت کی بحث میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. وَيَجْرِ نَظِيرُ الْكَلَامِ فِي النَّفْسِ، اور نفس کے اندر بھی یہی کلام جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. نیچے دیکھیں، علامہ نے خود حاشیہ لگایا ہوا ہے. کیا ہے؟ لِأَنَّ النَّفْسَ فِي مَا لَهُ نَفْسٌ سُورَةٌ لِلنَّوْعِ الْجَوْهَرِ، نفس اس کے لیے کہ جو نفس رکھتا ہے، اس چیز کے اندر نفس کیا کہلاتا ہے؟ صورت نوع جوہری کے لیے. مثلا انسان نوع جوہری ہے اور انسان نفس رکھتا ہے، پس نفس انسان کے لیے صورت ہے. وَفُصُولُ الْجَوَاهِرِ لَيْسَتْ مُنْدَرِجَةً تَحْتَ مَقُولَةِ الْجَوْهَرِ، اور صورت چونکہ وہی فصل ہے، اور فصل جو ہے مقولہ جوہر کے تحت مندرج نہیں ہوتی، چونکہ اس سے فصل کا نو ہونا ثابت ہو جاتا ہے ایک، اور دوسرا یہ تسلسل لازم آئے گا چونکہ ہر فصل کو پھر جنس کی ضرورت ہوگی اور یہ سلسلہ کہیں پر رکے گا نہیں، کہ اس کو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں اس میں آگے. یہ ایک فصل تھی جو تمام ہو گئی. اب یہاں سے ایک ایک جوہر کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس تیسری فصل میں جسم سے بحث کو شروع کرتے ہیں. یہاں پر چند مطالب جو ہیں وہ علامہ بیان کریں گے، ان میں سے بعض آج ہم پڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جسم کے ہونے پر اصلا دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان جسم سے ہی سروکار رکھتا ہے، اس کو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کتاب جسم ہے، میں خود جسم رکھتا ہوں، ٹیبل میرے سامنے پڑا ہے یہ بھی جسم ہے. یعنی جسم کوئی آ کر کہے کہ مجھے جسم کیا ہے ثابت کرو میرے لیے، اس کے سامنے ہر چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ثابت اس چیز کو کیا جاتا ہے جو یا امام رکھتا ہو، یا آنکھوں کے سامنے سے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو، یا اس قسم کے جو مسائل ہوں اس میں آ کر. بس جسم کے اوپر برہان کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدیہی امر ہے. اصل بحث وہ ہے حقیقت جسم کے بارے میں، کہ آیا جسم یہ جو مجھے کتاب نظر آ رہی ہے، یہ کتاب مجھے متصل نظر آ رہی ہے، ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، آیا یہ کتاب یہ جسم جس طریقے سے مجھے متصل نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے متصل ہے، یا نہ حقیقت میں یہ جسم متصل نہیں ہے بلکہ ایسے اجزاء کا مرکب ہے کہ وہ اجزاء آپس میں متصل نہیں ہیں بلکہ فاصلے سے ہیں ایک دوسرے کے. مثلا جیسا کہ ایک گٹو کے اندر آپ دانے ڈال دیں تو دانے ایک مجموعہ تو بن چکے ہوتے ہیں، اس کو ایک تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ ایک نہیں ہوتے اور جدا جدا ہوتے ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ موجود ہوتا ہے. تو جسم کی حقیقت کے بارے میں یہ بحث ہے کہ آیا جسم متصل ہے جس طریقے سے مجھے یہ متصل ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، یا نہ ایسے اجزاء کا مجموعہ ہے کہ وہ اجزاء آپس میں متصل نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہیں، اجزاء آپس میں جدا جدا ہیں، لیکن میرے ادراک میں یا ضعف موجود ہے یا کسی اور وجہ سے ان فاصلوں کو میں نہیں دیکھ پا رہا. یعنی یہ ہے جسم حقیقتاً ایسے اجزاء کا مجموعہ ہے جن کے درمیان فاصلے موجود ہیں لیکن وہ فاصلے مجھے نظر نہیں آ رہے میرے ضعف ادراک کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے. یہ چونکہ ایک تحقیق کی ضرورت ہے لہذا یہ مطلب یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ حقیقت جسم کیا ہے. پانچ اقوال حقیقت جسم کے بارے میں فلسفے میں ذکر ہوئے ہیں، اگرچہ یہ بحث جو ہے وہ فزکس کے ساتھ مربوط ہے لیکن چونکہ قدیم الایام کے اندر فلسفہ بے معنی عام تھا اور فزکس بھی فلسفے ہی کا ایک جز تھا تو وہاں پر یہ بحثیں ہوتی تھیں، لہذا ابھی بھی اگر جسم کی حقیقت کے بارے میں یہ بحثیں موجود ہیں تو انہی کی اتباع کرتے ہوئے ہے، وائلہ یہ اصل میں حقیقت میں کیا ہے، یہ فزکس کی بحث ہے بھی. یعنی ہم نے فزکس میں جا کر دیکھنا ہے، فزکس والوں نے ہمیں بتانا ہے کہ حقیقت جسم کیا ہے. جسم کا ثابت کرنا فلسفے کا کام ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں حقائق کشف کرنا جو ہے وہ فزکس کا کام ہے. اس کے بارے میں دو قول، پانچ قول ہیں حقیقت میں، وہ دو قول ہیں، ان دو قولوں کے اندر پھر شکوک بنی ہے. دو قول کون سے ہیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک قول یہ ہے کہ جسم متصل واحد ہے حقیقتاً، جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہے، اور دوسرا کیا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ جسم ایسے اجزاء کا مجموعہ ہے کہ جو منفصل ہیں وہ متصل نہیں ہیں. یہ دو اساسی ترین قول جو ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. پھر ان کے اندر جو ہے وہ مختلف اقوال پائے جاتے ہیں. قول اول یعنی جو کہتا ہے کہ جسم متصل ہے، اس کے اندر پھر دو قول پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جسم قسمت کو قبول کرتا ہے اجزاء متناہیہ کی طرف. یعنی یہ جسم تقسیم قبول کرتا ہے، یعنی جسم درست ہے کہ یہ متصل ہے بالفعل، درست ہے، لیکن یہ جسم کے اس جسم کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ یہ تقسیم کو قبول کرے، آپ اس ایک کو دو کر سکتے ہیں، بس تقسیم قبول کر رہا ہے تبھی دو کر رہے ہیں آپ، اگر تقسیم کو قبول نہ کرے آپ دو نہیں کر سکتے اس کا، یا اس سے زیادہ آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے. اب یہ تقسیم کا قبول کرنا ایک قول کے مطابق متناہی ہے، یعنی آپ اس کو تقسیم کریں گے ایک جگہ پر جا کر یہ سلسلہ رک جائے گا، اس نقطے پر جا کر پھر وہ چیز تقسیم نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں کہ یہ جسم اجزاء میں تقسیم ہونے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، لیکن یہ اجزاء میں تقسیم ہونے کی صلاحیت اس کی متناہی ہے، ایک نقطے پر جا کر رکنے والی ہے. آپ مثلا اس کتاب کو یہاں سے تقسیم کرنا شروع کریں، کرتے 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 جائیں، ایک ایسے نقطے پر پہنچیں گے کہ پھر وہاں پر یہ آگے تقسیم نہیں ہو سکتا. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، یہ قسمت کو قبول کرتا ہے، اور یہ قسمت کو قبول کرنا بھی اس کا جو ہے وہ کیا ہے، لا متناہی ہے، اجزاء غیر متناہی کی طرف تقسیم ہوتا ہے. یعنی غیر متناہی کی طرف تقسیم ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی کوئی ایسا نقطہ کبھی آئے گا ہی نہیں کہ جہاں پر تقسیم رک جائے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا صورت آ جائے کہ یہ تقسیم رک جائے وہاں پر. تو اجزاء لا متناہیہ کے ذریعے کی طرف جو ہے وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے. یہ ہے پہلا قول، اور اس کے اندر موجود دو قول، بس دو قول ہو گئے ٹوٹل. دوسرا قول اصلی کیا تھا، کہ جسم متصل نہیں ہے جس طریقے سے نظر آتا ہے، یہ دوسرا قول تھا. اس کے اندر پھر تین قول پائے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ اجزاء کہ جس سے یہ جسم تشکیل پا رہا ہے، یہ اجزاء قسمت خارجیہ کو قبول نہیں کرتے. یعنی یہ کتاب جن اجزاء سے مل کر بنی ہے، ان اجزاء کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تقسیم خارجی کو قبول کریں. تقسیم خارجی کیا ہے، مثلا میں اس کتاب کو کیا کر دوں، دو کر دوں، درست ہے، یہ تقسیم خارجی ہے، درست ہے. یہ کتاب جن اجزاء سے مل کے بنی ہے، ان اجزاء میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو ہم خارج میں دو کر سکیں، نہ، وہ اس طریقے سے نہیں ہے. لیکن کیا ہے، وہ تقسیم قبول کرتے ہیں وہمی اور عقلی، یعنی آپ اپنے وہم کے اندر، اپنے عقل کے اندر ان کو دو کر سکتے ہیں. میں اپنے ذہن میں اس کی تصویر لے کر آئیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں. آپ کو ایسا نقطہ آئے گا ہی نہیں کہ جہاں پر جا کر یہ تقسیم رکے گی، آپ تقسیم اس کو کرتے رہیں جا کر. خوب، یہ ایک تھا. دوسرا کیا تھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جسم جن اجزاء سے مل کر بنا ہے، وہ اجزاء نہ فقط تقسیم خارجی کو قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ تقسیم وہمی و تقسیم عقلی کو بھی قبول نہیں کرتے. یعنی نہ آپ اس کو خارج میں تقسیم کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو عقل میں تقسیم کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو وہم میں تقسیم کر سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں وہ تقسیم کو قبول نہیں کر سکتے. یہ دوسرے قول کے اندر دوسرا قول، یعنی ٹوٹل چار قول ہو گئے. پانچواں قول کیا ہے، پانچواں قول یہ ہے کہ یہ اجزاء جو ہیں، نہ تو خارجی تقسیم قبول کر رہے ہیں، نہ وہمی تقسیم قبول کر رہے ہیں، اور نہ ہی عقلی جو ہے وہ تقسیم قبول کر رہے ہیں، اور یہ اجزاء کیا ہیں، لا متناہی ہیں. پہلے والے قول میں ایک شک بیان نہیں کی، جہاں پر کہا تھا کہ اجزاء جو ہے جس وہ اجزاء کے جس سے جسم تشکیل پایا ہے، وہ اجزاء تقسیم کو قبول نہیں کرتے لیکن متناہی ہیں. یعنی اس کتاب کے جو اجزاء ہیں جس سے مل کر یہ کتاب بنی ہے، یہ جو اجزاء ہیں جو اس کو تشکیل دینے والے ہیں، وہ تقسیم تو قبول نہیں کرتے، کوئی بھی تینوں تقسیمیں قبول نہیں کرتے، لیکن ہیں متناہی. دوسرا قول کیا ہے، اس سے اگلا قول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو تشکیل دینے والے اجزاء کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تقسیم قبول نہیں کرتے کوئی بھی، لیکن وہ اجزاء ہیں لا متناہی. یعنی یہ کتاب اجزاء لا متناہی کا مجموعہ ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ تقسیم نہیں ہوتے. بس یہ ٹوٹل تین قول اس قول میں بنتے ہیں، تین اور دو وہ مل کے پانچ قول بن جاتے ہیں. پھر علامہ ان سارے قولوں کو رد کرتے ہیں اور اپنا ایک نظریہ دیتے ہیں کہ جسم کی اصل حقیقت ہے کیا. دیکھیں عبارت، الفصل الثالث من المرحلۃ السادسہ، چھٹے مرحلے کی تیسری فصل فی الجسم، جسم کے اندر پائی جاتی ہے. لا ریب ان هناك جسما مختلفا تشترک فی اصل الجسمیہ التی ہی الجوہر الممتد فی الجہات الثلاث. کہتے ہیں اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اجسام مختلفہ موجود ہیں کہ جو کیا ہیں، اصل جسمیت میں مشترک ہیں. اصل جسمیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جسمیت یعنی جوہر کے جو تین جہات رکھتا ہو، الممتد فی جہات الثلاث یعنی طول، عرض اور عمق رکھتا ہو. فل جسم بما ہوا جسم قابل للانقسام فی جہاتہ المفروضہ. جسم بما ہوا جسم اس کو کہتے ہیں کہ جو طول، عرض اور عمق میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے. جہات مفروضہ یعنی یہی طول، عرض اور عمق. ولہ وحدۃ اتصالیہ عند الحس، اس جسم کے لیے حس کے نزدیک وحدت اتصالی پائی جاتی ہے. یعنی حس کیا ہے؟ اس کو متصل دیکھتی ہے. یعنی ہم اس وقت تمام اجسام کو متصل دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کو آپ ایک ہی دیکھ رہے ہیں، متصل جڑی ہوئی، آپ کو کسی قسم کا کوئی فاصلہ اس کے اندر نظر نہیں آ رہا. یہ دیوار آپ کے سامنے ہے، یہ بھی متصل آپ کو نظر آ رہی ہے. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حال ہوا متصل واحد فی الحقیقہ کما ہوا عند الحس. اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جس طریقے سے مجھے متصل نظر آ رہا ہے جسم، یہ حقیقت میں بھی متصل ہے یا نہیں. او مجموعہ تو اجزاء ذات فواصل علی خلاف ما عند الحس، یا نہ بلکہ یہ ایسے اجزاء کا مجموعہ ہے کہ جو فاصلوں کے ساتھ موجود ہیں. یعنی جس طرح کی مثال دی آپ کو کہ اگر آپ ایک گٹو کے اندر دانوں کو رکھ دیں تو وہ دانے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تو ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جدا جدا ہوتے ہیں، اجزاء کا مجموعہ ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہو جائے گا پھر؟ علی خلاف ما عند الحس، یہ حس کے خلاف ہوگا. چونکہ حس متصل دیکھ رہی ہے، حقیقت میں متصل نہیں ہے بلکہ اجزاء جدا جدا کا مجموعہ ہے. علل اول، اگر ہم پہلے قول کو مان لیں، پہلا قول کیا ہے؟ کہ جسم متصل ہے حقیقتاً، جیسے نظر آ رہا ہے ویسے ہی ہے. اس کے اندر پھر دو قول ہیں، یہ ہوگا فہل الاقسام التی لہ بالقوا متناہیہ او غیر متناہیہ. آیا یہ تقسیم اقسام کے جو وہ جس کے اندر تقسیم ہونے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے، آیا وہ اقسام متناہی ہیں یا غیر متناہی؟ یعنی یہ دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں متناہی ہے، بعض کہتے ہیں غیر متناہی ہے. الثانی، دوسرا قول، دوسرا قول کیا ہے؟ کہ جسم منفصل ہے حقیقتاً، نظر ہمیں متصل آتا ہے. اس کے اندر پھر کیا ہے؟ فہل الاقسام التی ہی بالفعل لا تقبل الانقسام خارجاً لیکن تقبله وہماً وعقلا. بریکٹ کو بھی چھوڑ دیں. اقسام کے جو اس وقت بالفعل موجود ہیں، یعنی چونکہ ہم نے کہا کہ اجزاء کا مجموعہ ہے، وہ اجزاء بالفعل موجود ہیں اس وقت، درست ہے؟ چونکہ اجزاء کا مجموعہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اجزاء بالفعل موجود ہیں، تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اجزاء کا مجموعہ ہے، اجزاء بالفعل موجود ہے. تو یہ جو اجزاء موجود ہیں، آیا اس کے اندر وہ تقسیم خارجی کو قبول، اس کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ تقسیم خارجی کو قبول نہیں کرتے لیکن تقسیم وہمی اور تقسیم عقلی کو قبول کرتے ہیں، آیا ایسا ہے؟ اور وہی بریکٹ کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ وہی اللتی ان تحت تجزی الیہا، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اقسام جو ہے یہ منتہی ہوتے ہیں اس کی تقسیم ہونا ان اجزاء کی طرف. یعنی آپ اگر تقسیم کرنا چاہیں تو یہ تقسیم جب منتہی ہو جاتی ہے ان اجزاء کی طرف کہ اس کے بعد پھر یہ تقسیم نہیں ہوتے. لکونہا اجسام انصغارا ذوات حجم، فرماتے ہیں یہ تقسیم عقلی اور وہمی کو قبول کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ جسم ہے، اور جسم اگرچہ جسم صغار ہیں لیکن جسم تو ہیں، حاجم تو رکھتے ہیں، پس جو چیز حاجم رکھتی ہو وہ حتمن تقسیم کو قبول کرتی رہے گی، خارج میں ختم ہو جائے تو وہ عقل اور ذہن میں جا کے تقسیم کو قبول کرنا شروع کر دے گی۔ یہ حاجم کا خاصہ ہے، جہاں پر بھی حاجم ہوگا وہاں پر حتمن تقسیم پائی جائے گی۔ او یا اگلا قول، انہا لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وہما ولا عقلا، نہ یہ ایسے اجزاء کا مجموعہ ہے کہ جو نہ تو عقلا نہ تو وہما نہ تو خارجا تقسیم کو قبول نہیں کرتے۔ لعدم اشتمالها على حجم، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اجزاء کے جس سے یہ جسم بنا ہے وہ کیا ہے، وہ حجم نہیں رکھتے، بدون حجم ہیں۔ وَإِنَّمَا تَقْبَلُ الْإِشَارَةَ الْحِسِّيَّةَ، وہ فقط اشارہ حسی قبول کرتے ہیں، یعنی ہم ہاتھ کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ وہ ہے لیکن وہ حجم نہیں رکھتے، یعنی طول عرض اور عمق نہیں رکھتے، اور اجسام جو ہے وہ ان اجزاء کا مجموعہ ہے۔ پھر اس کے اندر دو قول پاتے ہیں، واہیہ متناہیہ او غیر متناہیہ، آیا یہ اجزاء کے جو تقسیم کو قبول نہیں کر رہے اور حجم بھی نہیں رکھتے، یہ آیا متناہی ہے یا غیر متناہی ہے؟ ولکل من الشقوق المذکورہ قائل، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے شقیں اتنی بیان کی ہیں یہ فالتو بیان نہیں کی ہم نے، اس ہر شق کا کوئی قائل موجود ہے، اقوال موجود رہے ہیں پہلے۔ فالاقوال خمسہ، ان تمام شقوق کو جمع کرو تو پانچ اقوال بنتے ہیں۔ الاول، اب اس کو تفصیل سے یہاں پھر دوبارہ بیان کر رہے ہیں۔ ان الجسم متصل واحد بحسب الحقیقہ، پہلا قول یہ ہے کہ جسم متصل ہے حقیقتاً، کما ہوا عند الحس، جس طریقے سے حس کے نزدیک یہ کیا ہے، متصل ہے۔ ولہ اجزاء بالقوا، اور یہ اجزاء بالقوا رکھتا ہے، یعنی اجزاء بالفعل نہیں ہے کیونکہ یہ متصل ہے حقیقتاً، جو چیز متصل ہو حقیقتاً وہ اجزاء بالقوا اجزاء بالفعل نہیں رکھتا، اجزاء بالفعل وہ رکھتا ہے جو حقیقتاً متصل نہ ہو، جو حقیقتاً متصل ہو جائے وہ اجزاء بالقوہ رکھتا ہے، یعنی کیا مراد، یعنی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اجزاء میں بدل جائے، یہ مراد ہے اجزاء بالقوہ سے۔ وَلَهُ اجزاء بالقوہ، اس کے لیے اجزاء بالقوہ ہوتے ہیں متناہیہ، اور وہ اجزاء بالقوہ متناہی ہیں نہ کہ لا متناہی۔ وَنُصِبَ إِلَى الشَّهْرِسْتَانِ، عبد الکریم شہرستانی جو ہے، ابو الفتح محمد بن عبد الکریم شہرستانی کے اہل سنت کا عالم تھا، یہ اس قول کا قائل تھا۔ الثانی، دوسرا قول، انہ متصل حقیقتا کما ہوا متصل حصا وہو منقسم انقسامات غیر متناہیہ، متصل حقیقتا اور یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے غیر متناہی، بمعنی لا یقف، یعنی یہ تقسیم کہیں جا کر رکے گی نہیں۔ اے انہ یقبل الانقسام الخارجی بقطع، یہ قطع نہیں ہے، قطع یعنی اجزاء، یہ انقسام خارجی کو قبول کرتا ہے ٹکڑوں میں، یعنی قطع قطع ہو جاتا ہے، آپ ایک ورقے کو لے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیں، وہ انقسام خارجی قبول کر رہا ہے اس وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ او باختلاف عرضین و نحوہی، یا کیا ہے وہ عرض کا اختلاف کے ذریعے جو ہے وہ انقسام خارجی کو قبول کرے گا۔ حتی اذا لم یعمل الالات القطاع فی تقسیمہ لصغرہ، حتی جب کاٹنے کا آلہ عمل نہ کر سکے یہ وہاں پر بھی کیا ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ یعنی کیا مراد، یعنی جب انقسام خارجی کا مرحلہ ختم ہو جائے تو پھر کس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، انقسام وہمی کا، یعنی پھر خارج میں تو کیونکہ ایسا آلہ ہے ہی نہیں ہے کہ جو اس کو اتنا باریک ہو چکا ہے، اتنا باریک ہو چکا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جو اس کو کاٹ سکے۔ کہتے ہیں حتی یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے، اذا لم یعمل الالات القطاع فی تقسیم ہی، چاہے اس کے اندر جو ہے وہ آلات قطع یعنی کاٹنے والے آلات عمل نہ بھی کریں، کیوں عمل نہ کریں، لسے گا رہی، کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہو چکا ہے، پھر کیا ہوگا، قسمہ الوہم، پھر وہاں اس کو جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کر دے گا۔ حتی اذا عجز عن تصورہ لصغر البالغ، وہم جو ہے اس کے اندر شکل موجود ہوتی ہے، یہ مراحل ہے ادراک کے بشر کے، میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا چونکہ بات لمبی ہو جائے گی. بشر جب ادراک کرتا ہے اس ادراک کے مختلف مراحل ہیں، کہ منطق کے اندر آپ نے پڑھا بھی ہے جب آپ نے منطق کی ابتدا کی تھی تو وہاں پر علم کی تعریف کرنے سے پہلے علامہ مظفر نے علم کے مراحل بیان کیے تھے. وہاں پر ایک حسی مرحلہ تھا، ایک خیالی مرحلہ تھا، اور ایک کیا تھا؟ عقلی مرحلہ تھا. وہم عقل وہیں پر آیا تھا. اگر یہ وہ ادراک کا مرحلہ ہے. وہم میں کیا ہوتا ہے؟ وہم میں مادہ تو نہیں ہوتا لیکن مادے کی شکل ہوتی ہے. مثلا اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھنے کے بعد جب میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو آپ کا جسم تو نہیں ہے میرے ذہن کے اندر، لیکن آپ جس شکل میں ہیں وہ شکل میرے ذہن کے اندر ہے. وہ شکل میرا جو باقی ہے ابھی تک، اس کا مطلب ہے وہ میرے وہم کے اندر ہے. درست ہے؟ اور عقل کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر آپ ایک حقیقت کو درک کرتے ہیں، وہاں نہ تو مادہ ہوتا ہے نہ ہی شکل مادہ ہوتا ہے. یعنی انسان کی حقیقت کو درک کرے اور اس حقیقت میں آپ اور میری کوئی شکل موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرحلہ عقل ہے. کہتے ہیں کہ وہم کے اندر آ کر جب یہ تقسیم ہونا شروع ہوتا ہے تو جب تک وہ شکل میں باقی ہے وہ تقسیم کو قبول کرتا رہے گا وہم کے اندر، لیکن جب وہ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ وہاں بھی شکل جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے پھر تقسیم وہم ہی نہیں ہو سکتی، پھر مرحلہ شروع ہو جاتا ہے عقل کا. حکم العقل کلیہ بانہ کلما قسم الی اجزاء کان الجزء الحاصل غیر طرف یقبل قسمت من غیر وقوف. فرماتے ہیں کہ یہاں تک قسمہ الوہم، وہم اس کو قسم تقسیم کرتا ہے، حتی اذا عجز عن تصورہ، جب وہ وہم جو ہے تصور کرنے سے عاجز آ جائے، لصغرہ البالغ، اس کے چھوٹے ہونے سے، بہت ہی زیادہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے، حکم العقل کلیہ، تو عقل یہ حکم لگا دیتی ہے، بِأَنَّهُ كُلَّمَا قُسِّمَا إِلَىٰ أَجْزَا، جب تک آپ کیا ہے اجزاء کی طرف اس کو تقسیم کرتے جائیں گے، کان الجزء الحاصل غیر طرف یقبل القسمت من غیر وقوف، تو وہ جزء حاصل یعنی تقسیم کرنے کے بعد جو جزء آپ کو ملا ہے، وہ جزء اس جزء کی تقسیم کسی جگہ پر جا کر رکے گی نہیں. لیکن ہی ذا حجم لہ طرف، کیونکہ وہ چیز جو ہے وہ حجم رکھتی ہے اور حجم جو ہے وہ طرف رکھتی ہے، تو یہ چیز کہیں جا کر رکے گئے نہیں. فَإِنَّ وُرُودَ الْقِسْمَةَ لَا يَنْعَدِمِ الْحَجْمِ، تقسیم کا آنا یہ اس کے حجم کو منعدم نہیں کرتا. وَنُسِبَ إِلَى الْحُكَمَا، یہ والا جو قول تھا یہ حکما قائل ہیں، فلاسفہ اس کے قائل ہیں. الثالث تیسرا قول، انہ مجموعۃ اجزاء صغار صلبۃ، کہ جسم جو ہے وہ اجزاء صغار یعنی چھوٹے اجزاء کا مجموعہ ہے اور وہ سخت ہیں، لا تخلو من حجم، اور یہ حجم سے خالی نہیں ہے. تقبل القسمت الوہمیت والعقلیہ دون الخارجیہ، یہ تقسیم وہمی و عقلی کو تو قبول کرتے ہیں لیکن تقسیم خارجی کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس وجہ سے اوپر ہم نے جو اس کی کیا ہے خصوصیت بیان کی ہے، یہ اجزاء صغار ہیں و صلبہ ہے، صلب یعنی سخت ہونا، جو چھوٹے اجزاء ہوں اور سخت ہوں وہ تقسیم خارجی کو قبول نہیں کرتے. میں ایک نام لوں آپ کے ذہن میں مطلب آ جائے گا، ایٹم کسے کہتے ہیں؟ یہی تعریف ہے ایٹم کی، ایٹم ان چھوٹے ذرات کو کہتے ہیں کہ جو تقسیم خارجی کو قبول نہیں کرتے. بس یہ قول کیا کہہ رہا ہے کہ جسم مجموعہ ہے ایٹم کا. اس کو کس نے اختیار کیا؟ نوسیبہ الازی مقراطیس، کہ بہت قدیمی فلاسفر ہے، اس نے یہ نظریہ دیا تھا. چوتھا کیا ہے؟ انہ مؤلف من اجزاء لا يتجزا لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. فرماتے ہیں کہ دوسرا اگلا چوتھا قول یہ ہے کہ جسم تعلیف پاتا ہے اجزاء سے اور وہ اجزاء لا يتجزا ہیں، یعنی تقسیم کو قبول نہیں کرتے، تینوں تقسیموں کو قبول نہیں کرتے، نہ عقلا نہ خارجا نہ وهما. وَإِنَّمَا تَقْبُلُ الْإِشَارَةَ الْحِسِّيَّةَ، فقط اشارہ حسی کو قبول کرتے ہیں، یعنی آپ ہاتھ کو بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہے، وہاں پڑا ہے، یہاں ہے، لیکن وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتے. اور پھر کیا ہے، واہیہ متناہیتن ذوات و فواصل فی الجسم، اور یہ اجزاء لا یتجزا ہونے کے ساتھ ساتھ متناہی بھی ہیں، یعنی جسم ایٹم سے مل کر بنا ہے اور وہ ایٹم کیا ہیں، لا متناہی ہیں. فواصل یعنی متناہی ہیں اور فاصلے فاصلے کے ساتھ موجود ہیں. ذوات و فواصل فی الجسم تمر الآلۃ القطاع من مواضع الفصل، جب آپ جسم کو کاٹتے ہیں، یہ کاٹنا کب کیسے متحقق ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ چھری چلاتے ہیں یا کوئی بھی کاٹنے والی چیز چلاتے ہیں تو چھری وہیں پر جاتی ہے کہ جہاں پر فاصلہ موجود ہوتا ہے. تو لہذا ان فاصلوں کو جب آپ چھری کے اندر لے کر آتے ہیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، دو ہو جاتی ہے. تمر الآلۃ القطاع، کاٹنے والا آلہ گزرتا ہے کس سے، من مواضع الفصل، وہ جدائی والے مواضع، یعنی جو فاصلے موجود ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے. ونسب الى جمهور المتكلمين، اکثر متکلمین اس قول کے قائل ہیں. آخری قول اور آخری مطلب ہمارا الخامس، پانچواں قول کیا ہے، تالیف الجسم منها، جسم انہی اجزاء لا يتجزا سے قب تالیف پاتا ہے، کما فی القول الرابع، جس طرح کے چوتھا ہے وہ پچھلا قول قائل تھا، الا انها غیر متناہیہ، لیکن یا اس قول کے اندر یہ اجزاء غیر متناہی ہیں. پہلے والے قول میں کیا تھے، چوتھے والے قول میں متناہی تھے، یہ غیر متناہی، والا حقیقت حال وہی ہے. یہ پانچ قول ہے کہ جو یہاں پر بیان کرتے ہیں. اس کے بعد علامہ ان سارے اقوال کو رد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد.